يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم میرے بھائی اور دوستو, میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کی ہے کہ جس دن سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا گیا ہے اسی دن سے اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے, اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے ذالک الدین القیم, یہی دین مستقیم ہے. اس آیت مبارکہ سے یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے دن سے ہی مقرر کر دی ہے, اور حرمت والے مہینے بھی 4 اسی روز سے اللہ رب العزت نے مقرر کر دیے. یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ رجب, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم الحرام. معلوم ہوا کہ محرم الحرام کی حرمت اور اس مہینے کی فضیلت اور عظمت اللہ رب العزت نے پہلے دن سے ہی مقرر کر رکھی ہے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کرتے ہوئے مزید اس مہینے کی فضیلت بیان کی ہے, اور اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا مہینہ. رمضان المبارک کے مہینوں میں روزوں کی فرضیت سے پہلے صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. جب روزے فرض ہو گئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے, تو وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کی طرح اس دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام تو نہیں کرتے تھے, لیکن اس کی فضیلت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعین ہی برقرار رکھا. جیسا کہ صحیح مسلم اور دوسری مسند احمد وغیرہ حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا, مجھے اللہ رب العزت سے اس بات کی امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دے گا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں ایک چیز کا بطور خاص مشاہدہ کیا کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا کی تھی، لہذا ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں اس بات کی وضاحت بیان کی گئی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپس میں اللاتی بھائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کی مائیں مختلف ہوں اور باپ ایک ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ بعض علماء کو یہ غلطی لگی، انہوں نے یہ بات سمجھی کہ شاید نبی علیہ السلام نے فقط 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کا ہی ارادہ ظاہر فرمایا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ صرف 9 تاریخ کا ہی روزہ رکھا جائے۔ تو یہ ان کی بات درست نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 9 اور 10 دو دن کا روزہ رکھنا چاہیے اور یہود اور نصارہ کی مخالفت کی جائے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں قرآن مجید کی اس آیت سے، نبی علیہ السلام کے ان فرامین سے یہ بات معلوم ہوئی کہ محرم کی اور 10 تاریخ کی اہمیت اور فضیلت پہلے سے ہی بیان کی جا چکی ہے۔ اس تاریخ کا یا اس مہینے کا کسی کے پیدا ہونے یا فوت ہونے کی بنا پر فضیلت کو بیان کرنا یا فضیلت سمجھنا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ سمجھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی تربیت صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے کی تھی کہ ان کی سوچ اور فکر بہت بلند تھی، جس کی بنا پر انہوں نے جب اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ ہمارا اپنا سن ہونا چاہیے، کیلنڈر ہونا چاہیے، تقویم ہونی چاہیے، تاریخ ہونی چاہیے، تو اس ضرورت کے پیش نظر جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دقت اور دشواری محسوس کرنے کے بعد صحابہ کا اجلاس بلایا اور ان سے مشورہ لیا کہ ہم اپنی تاریخ جاری کریں، اپنا کیلنڈر بنائیں، اپنا سن مقرر کریں اور اپنی تقویم ہونی چاہیے، تو صحابہ نے مختلف آراء پیش کی۔ کسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے ہماری تاریخ کی ابتدا ہونی چاہیے، کسی نے کہا کہ اس دن سے اپنی تاریخ شروع کرنی چاہیے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت کا تاج پہنایا گیا، کسی نے کہا کہ معراج سے، کسی نے ہجرت، کسی نے بدر، کسی نے فتح مکہ اور کسی نے نبی علیہ السلام کی وفات۔ یہ مختلف آراء سامنے آئیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق ہجرت پر ہوا۔ اس کی وجہ میں آگے چل کر بیان کرتا ہوں، لیکن یہاں پر یہ بات جان لیں کہ اس وقت مختلف کیلنڈر جاری تھے، ہندوؤں کی اپنی تاریخ، ایرانیوں کا اپنا کیلنڈر، عیسائیوں کی سن میلادی جس کو ہم سن عیسوی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے انہوں نے اپنی تاریخ کو منسوب کیا ہوا ہے اور جاری کیا ہے، اسی طرح سے اور مختلف کیلنڈر چل رہے تھے. بیرونی نے جس کو امام الہند کہا جاتا ہے اس نے 10 فن بیان کیے ہیں کہ مختلف چلتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں عام الفیل کہ جس سال میں ابرہہ ہاتھی لے کر مکے پر چڑھائی کے لیے آیا تھا اور پھر اللہ رب العزت کا عذاب اس پر نازل ہوا اور اپنے انجام کو پہنچا، وہاں سے تاریخ کو شمار کرتے تھے یا نبوت سے شمار کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تمام اقوام کا اور ان کے سنین کا جائزہ لیا، ان کی تاریخوں جائزہ لینے کے بعد آپس میں مشورہ کر کے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہمیں اپنی تاریخ ہجرت کی طرف منسوب کرنی چاہیے اور ہجرت سے اپنی تقویم کو شروع کرنا چاہیے. اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی کا پیدا ہونا اور فوت ہونا یہ ایک روز مرہ کا معمول ہے، اور بڑی بڑی شخصیات دنیا میں آئیں اور چلی گئیں، یہ ایک طویل و عریض سلسلہ ہے. اسلام میں اس چیز کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 124,000 انبیاء کرام علیہ السلام ہو گزرے، جن میں سے عیسیٰ علیہ السلام ہی زندہ ہے. اگر ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی پیدائش یا وفات کا دن منانا شروع کر دیا جائے تو دنیا میں کوئی اور نظام چل سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد اولیاء، صلحاء، حواری انبیاء کے اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام اور اس وقت سے لے کر اب تک پھر اولیاء، محدثین، مفسرین، یہ سارا سلسلہ چلا آ رہا ہے اور آگے چلتا رہے گا. یہ کوئی دین نہ ہوا، ایک مذاق بن گیا کہ بھی ایک گھنٹے کے لیے خوشی کی جائے، ایک گھنٹہ رویا پیٹا جائے، غمی کی جائے، اس لیے کہ بھی اس وقت فلاں نبی پیدا ہوا تھا اور فلاں نبی کو شہید کر دیا گیا تھا. ایسا ہی سلسلہ ہوگا، عجیب تماشا ہوگا، قومیں دیکھ کر ہنسیں گی کہ ابھی یہ ہنس رہے تھے، ابھی رو رہے ہیں، دیوانے ہیں، مجنون ہیں، پاگل ہیں. پھر اس کے بعد دوسری بات کہ شریعت نے جو اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخصیت فوت ہو جائے، وہ کتنی ہی اعلیٰ سے اعلیٰ کیوں نہ ہو، اس کے لیے شریعت نے سوگ کے کتنے دن مقرر کیے ہیں؟ 3 دن مقرر کیے ہیں، سوائے عورت کے کہ اس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے اور 10 دن تک عدت گزارے گی اور اس پر افسوس کرے گی. اس کے علاوہ کسی اور کے لیے 3 دن سے زیادہ افسوس نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھیں سب سے عظیم ہستی اس دنیا میں جو آئی اور چلی گئی وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو کوئی اہمیت اس لیے نہیں دی کہ نہ آپ علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی ہے اور نہ ہی اسلام میں اس کی کوئی وضاحت موجود ہے نہ گنجائش ہے. اگر اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو آپ علیہ السلام ضرور اس کو بیان کر کے جاتے. عیسائیوں کے ہاں اس کی اہمیت ہے، انہوں نے اپنی تاریخ کو اس طرف منسوب کیا ہے اور اس دن وہ چھٹی بھی مناتے ہیں، خوشی بھی کرتے ہیں. اور ان کے ہاں سالگرہ اور برتھ ڈے کا نظام چلتا ہے،
اسلام میں سالگرہ اور برتھ ڈے ہے، یہ کن کا طریقہ ہے؟ عیسائیوں کا طریقہ ہے، لیکن مسلمان اپنے طور پر اپنے بچوں کی سالگرہ بھی مناتے ہیں، برتھ ڈے بھی مناتے ہیں، اور پھر انہوں نے رسول اللہ کا بھی برتھ ڈے مقرر کر رکھا ہے. اس کی وضاحت ہم جب یہ موقع آئے گا پھر کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن کو اہمیت نہیں دی. چلیے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اہم ترین دن کون سا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی لے کر نازل ہوئے. یہ انتہائی اہم اور تاریخی دن ہے، لیکن آپ دیکھیں، غور و فکر کریں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، آپ کو وہ تاریخ، وہ دن بالضبط نہیں ملے گا. اس لیے کہ اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. اصل چیز یاد رکھنے والی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، جس کو امت نے پسے پشت ڈال دیا، جس سے غافل ہو چکی ہے. پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور اعزاز کہ آپ کو اللہ رب العزت نے راتوں رات مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی اور جنت کی سیر کروائی اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا، اور اسی رات اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلام ہوا، اور اسی رات اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر پانچ نمازیں فرض قرار دے دی، اور ساتھ ہی اللہ نے یہ کہہ دیا کہ پڑھو گے تم پانچ لیکن ثواب 50 کا ہی ملے گا. اس تاریخ کو آپ اسلام کی کتابوں میں، تاریخ اسلام میں تلاش کریں، آپ کو بالضبط یہ تاریخ نہیں ملے گی. اس کا کوئی تعین نہیں ہے، اختلاف موجود ہے کہ وہ 12 رجب کی رات تھی، 22 رجب تھی، یا 29 یا 27. اکثر اقوال یہ ہیں کہ 27 رجب کی رات تھی. مہینے کا علم ہے، یہ بھی پتا ہے کہ نبوت کا وہ کون سا سال تھا، ہجرت سے 2 سال پہلے کا واقعہ، لیکن اس رات کی تاریخ کا تعین نہیں ہے. کیا صحابہ نے اس کو یاد نہیں رکھا، بھول گئے، یا یاد نہیں کروایا گیا؟ اصل میں بات یہ تھی کہ اس چیز کی اہمیت نہیں تھی کہ اس رات کو یاد رکھا جائے. ضرورت اس بات کی تھی کہ جو احکامات اس رات ملے ہیں اور جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے اس پر ایمان لایا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. لیکن قوم نے کیا کیا؟ ہمارے لوگوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا جو تعلیمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے، اور اس رات جو کچھ تحفہ ملا اس کو بلا دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، اس سے روگردانی اختیار کر چکے ہیں، اس کو ترک کر چکے ہیں، لیکن اس رات میں موم بتیاں جلا کر اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. سوچتے چلے جائیں، غور و فکر کریں. اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر وہ وقت آیا کہ جب وہ مجبور اور بے بس ہو کر اپنا ایمان، اسلام اور جان بچانے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ میں جا کر رہائش پذیر ہو گئے. انہوں نے ہجرت کر لی. آپ اندازہ کریں کہ ہم لوگ اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں، جب چاہیں یہاں سے واپس جا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے والدین سے، بیوی بچوں سے، بہن بھائیوں سے، خاندان، قبیلہ، برادری، دوست احباب اور وطن سے دور رہ کر کس قدر پریشان رہتے ہیں، کتنی اٹینشن رہتی ہے، اور کتنے لوگ اس اٹینشن کی وجہ سے بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض ہو چکے ہیں. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے یا نہیں؟ وہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جا رہے ہیں. کتنی بڑی قربانی ہے، ذرا اندازہ کیجیے. یہاں انسان رہتا ہے کرائے کے مکان پر، اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر جاتا ہے تو اس کی دیواروں سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی بھی انسان کو پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، چلے جائے کہ اپنا اصلی وطن اور وہ جگہ چھوڑے جو روئے زمین کی سب سے اعلیٰ و افضل جگہ ہو، جہاں پر اللہ رب العزت کا گھر ہو، اس کو چھوڑنے پر مجبور کیا جائے اور وہ انسان چھوڑ کر جائے اور روتا ہوا بلبلاتا ہوا جائے، کیا کیفیت ہوگی ان لوگوں کی؟ لیکن یاد رکھیں کہ اسی چیز کے پیش نظر کہ جو شخص ایمان اور اسلام کے لیے اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لکل امرئ ما نوى، ہر انسان کے لیے جو کچھ اس نے نیت کی، جس شخص نے اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف، جس نے دنیا کی طرف ہجرت کی دنیا کے لیے ہجرت کی اس نے اسی طرف ہجرت کی، جس نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی کہ اس سے نکاح کروں گا تو اس کی ہجرت اس عورت کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں کہ تین باتیں بیان ہوئی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت، اور دنیا کے لیے ہجرت، اور کسی عورت کی خاطر ہجرت، لیکن دو چیزوں کو اہمیت نہیں دی گئی۔ پہلی چیز کو اہمیت دی گئی ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ اس کی وجہ، ہجرت ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جس شخص نے حج کے دور میں عبادت کی گویا کہ اس نے میری طرف ہجرت کی ہے۔ یہ حج کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ جب قتل کا فتنہ عام ہو جائے گا اس وقت میں عبادت کرنا گویا کہ میری طرف ہجرت کر کے آنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ حالات پیدا ہوئے تھے کہ مسجدوں میں نماز پڑھنا مشکل ہو چکا تھا، کہ انسان اپنی جان کے خوف سے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا۔ ایسے وقت میں مسجد میں جا کر عبادت کرنا نبی علیہ السلام نے اپنی طرف ہجرت کرنا قرار دیا۔ اور پھر دوسری حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے اور آ کر آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر پیچھے ہٹا لیا۔ آپ نے پوچھا، عمر کیا بات ہے؟ یہ آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری واقعہ ہے کہ کسی شخص نے بیعت کرنے کی خواہش ظاہر کی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیا اور اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے پیچھے ہٹا لیا۔ پوچھا، عمر کیا بات ہے؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں شرط کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، عمر تیری کیا شرط ہے؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیں کہ اسلام قبول کر لینے سے میرے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ یہ پانچ پانچ، دس دس، پندرہ پندرہ پشتی ہے۔ مسلمان غور و فکر کریں، محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ ہماری حالت کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ شخص ابھی مسلمان ہو رہا ہے، بیعت نہیں کی ہے، بیعت کرنے سے پہلے اسے اپنے سابقہ گناہوں کی فکر ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کو کیا جواب دیا؟ فرمایا، اما علمت یا عمر، عمر کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کر لینے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جتنے بھی سابقہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اسلام اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْحِجْرَةَ تَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت کی بھی یہ خصوصیت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ عظمت ہے کہ یہ بھی سابقہ گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ ہجرت کرنے سے بھی انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْحَجَّ يَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج کی بھی یہ خصوصیت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے کہ حج بھی انسان کے سابقہ گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ ہجرت کی فضیلت معلوم ہوئی. یہ اتنا عظیم عمل ہے, یہ معمولی عمل نہیں ہے. تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بغور جائزہ لے کر اپنی تاریخ کو اس عظیم عمل کی طرف منسوب کیا کہ جو خالص اللہ کے لیے کی گئی تاکہ دنیا یاد رکھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر, اللہ رب العزت کی خاطر ہم نے سب کچھ قربان کر دیا. اور بھائیو, جن لوگوں نے ہجرت کر کے سب کچھ چھوڑ دیا, اپنے بہن بھائی, خاندان, قبیلہ اور برادری, گھر بار, مال و دولت, وہ لوگ راضی خوشی یہاں واپس آئے, پہنچے مدینہ, ہجرت کر کے آئے, یا روتے دھوتے آئے یا پریشان رہے, وہ اس بات پر خوش ہو گئے. تکلیف تو ضرور ہوئی کہ انتہائی کٹھن مرحلہ تھا جو طے کیا, لیکن اس کے بعد کبھی انہوں نے ان چیزوں کو یاد نہیں کیا, اندازہ کیجیے. لیکن آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو بزدل بنانے کے لیے, مسلمانوں کے اندر سے یہ روح ختم کرنے کے لیے, یہ جذبہ ختم کرنے کے لیے ایک سازش کی گئی. وہ سازش کیا ہے؟ وہ سازش یہ کی گئی کہ جناب اہل بیت کو ظلم و ستم کر کے میدان کربلا میں آج سے تقریباً 1350 سال پہلے یا اس سے قبل شہید کر دیا گیا. تو اس پر رویا اور دھویا جا رہا ہے, اب تک رو رہے ہیں, دھو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, ہائے وائے کر رہے ہیں, ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے بڑوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا. ہم تو اس ظلم کو ہی آج تک نہیں بھولے, اپنے بڑوں کی ہی موت کو نہیں بھولے, تو ہم کیا اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کیا قربانی دیں گے؟ کتنی بڑی اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے, لوگوں کو بزدل بنایا جا رہا ہے. یہاں تو پھر بھی اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی اسلامی سال شروع ہوا ہے. ہمارے ملک میں کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب رونے دھونے کی چیخو پکار کی آوازیں آتی ہیں تو پتہ چلتا کیا ہوا جناب, کہ محرم شروع ہو گیا. سال کی ابتدا ہی رونے دھونے سے شروع ہوتی. کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کا خاندان ہی تاریخ اسلامی میں یا اس سے پہلی پوری تاریخ میں مظلومانہ طور پر شہید کیے گئے, یا اس سے پہلے بھی مظلوم لوگ شہید ہوئے ہیں؟ کیا اس سے پہلے لوگوں کو شہید نہیں کیا گیا؟ لوگوں پر ظلم و ستم نہیں کیا گیا؟ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں نہیں کی گئی؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کم مظلومانہ ہے؟ جو خلیفہ وقت ہیں, نبی علیہ السلام کے داماد ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان تیرے جسم سے یہ لوگ خلافت کی قمیض کو اتارنا چاہیں گے لیکن تو نے اس کو اتارنا نہیں ہے, یہ پھٹ جائے گی, پھاڑ دیں گے, تو نے اس کی پرواہ نہیں کر, اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ تجھے یہ شہید کر دیں گے. اور قرآن پڑھتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا جبکہ ان کا کوئی گناہ نہیں تھا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور ان کا مسلح کیا گیا, ان کی آنکھیں نکال دی گئی, ان کی شکل کو بگاڑ دیا گیا, ناک, ہونٹ, کان کاٹ دیے گئے اور سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال لیا گیا. اور ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھی, ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی, اس نے وہ کلیجہ بھی چبایا اور وہ ساری چیزیں اس کا ہار بنا کر گلے میں ڈال کر خوشی کا اظہار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا صدمہ پہنچا اس کا, کتنی تکلیف پہنچی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے خود حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو لقب عطا کیا سید الشہداء کا, کہ تمام شہیدوں کے سردار. اور اس سے پہلے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں, قرآن بیان کرتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو ناجائز قتل کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل بیان کی ہے کہ پہلی امتوں میں لوگوں کو کھڑا کر کے اس کے سر پر آرا رکھ کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے, اور زندہ انسان کا لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ گوشت اس کی ہڈیوں سے جدا کر دیا جاتا. آپ بتائیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی ظلم و ستم ہو سکتا ہے؟ اگر آپ سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر کس قدر تکالیف آئیں اور پریشانیاں آئیں, کس قدر ان کو تکلیف دی گئی. آخرکار وہ بلبلا اٹھے, پکار اٹھے, متا نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ بیان کر رہا. اور اس کے علاوہ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ اسلام کی تاریخ تو قربانیوں سے اٹی پڑی ہے, بھری پڑی ہے. اسلام تو مانگتا ہی قربانیاں ہے, اسلام تو نام ہی قربانیوں کا ہے. پہلے دن سے خون دے دے کر اس پودے کو پروان چڑھایا گیا ہے, اور یہ خون مانگتا رہے گا اور خون اس کے لیے دینا پڑے گا. جب تک اس کے لیے خون نہیں دیں گے اس وقت تک یہ پوری دنیا میں غالب نہیں ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارے بڑے شہید کر دیے گئے, ہم رو رہے ہیں جی ہم تو ان کی شہادت کو نہیں بھولے, تو ہم کیا جہاد کریں گے, ہم کیا اللہ کے راستے میں لڑیں گے؟ دوسری بات, کیا یہ محرم اس کی فضیلت اس لیے ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ یا ان کے خاندان کی شہادت ہوئی؟ نہیں. اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہو جانا ایک واقعہ ہوا, خلاص ہو گیا, معاملہ ختم ہو گیا. اس کو دہرانا, اس کو ایسے اداکارانہ رنگ میں پیش کرنا افسانوی انداز میں کہ لوگ فوری طور پر متاثر ہو کر رونا شروع کر دیں, اور اس کی یاد میں ہر سال 10 دن مقرر کر کے اور اس کے بعد 40واں کرنا, 20واں کرنا, برسی منانا, یہ سارے طریقے کن کے ہیں؟ غیر مسلموں کے طریقے ہیں. مسلمانوں کا کوئی طریقہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوگ آپ کی تعزیت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے دن بیٹھے رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کوئی ایسا سلسلہ جاری کیا؟ کیا جو حکومتیں آئیں, ابو بکر, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضیٰ, امیر معاویہ, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار نہیں ہے؟ سب سے زیادہ جان نچھاور لوگ نہیں ہے؟ انہوں نے کوئی دن منایا آپ کی پیدائش کا یا وفات کا؟ نہیں, بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی جس کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فوت ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا صدمہ پہنچا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی کبھی سالانہ ایسی برسی یا تقریب کا اہتمام نہیں کیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرتے تھے. تو کیا کرتے تھے؟ کبھی اس کی سہیلیوں کو کھانا وغیرہ بھیج دیتے تھے, تحفہ بھیج دیتے تھے, یہ خدیجہ کے نام پر نہیں بھیجتے تھے, کوئی سارے ثواب نہیں کرتے تھے, ایسا سلسلہ نہیں تھا. اس نے سلوک کرتے تھے, اس کو یاد کرتے تھے, اس لیے کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئی, سوائے ابراہیم بیٹے کے کہ وہ ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے. اب یہ فوت ہوئی, آپ کی بیٹیاں آپ کی زندگی میں, آپ کے بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہوئے, اور آپ کا یہ چہیتا اور پیارا بیٹا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فوت ہوا, آپ کے بازوؤں پر جان دے رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم, تیری جدائی کی وجہ سے ہم غمزدہ ہیں, پریشان ہیں, ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, ہمارا دل مغموم ہے, پریشان ہے, لیکن ہم زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں کہیں گے, آج سے کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جو اللہ رب العزت کی رضا کے خلاف ہو. یہ دنوں کو منانا, یہ سارا سلسلہ, اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. جب یہ ابراہیم بیٹا فوت ہوا, اتفاق کی بات ہوئی کہ اسی دن سورج گرہن ہو گیا, صحابہ اکرام نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس فاسد خیال, اس غلط خیال کی تردید فرمائی اور کہا کہ یاد رکھو یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, کسی کے پیدا اور فوت ہونے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ سورج گرہن لگنا یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے. وہ بتانا چاہتا ہے کہ جب میں حکم دوں گا تو اس کو بے نور کر کے ختم کر کے رکھ دوں گا. یہ تمہیں دکھا رہا ہے, دیکھو تو اللہ کی نشانی, اللہ کی قدرت. لیکن یار لوگوں نے تو یہاں تک بیان کیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کر دیے گئے تو جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا اور آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج بھی کئی دنوں تک خون کے آنسو بہاتا رہا. اگر رونے کی بات تھی تو سب سے زیادہ رونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر آنا چاہیے تھا, اس لیے کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. ام ایمن کے گھر ابوبکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما گئے, کہتے چلو اس کی زیارت کریں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی زیارت کرتے تھے, آپ کے ساتھ ہم اس کی زیارت کرنے جاتے تھے, اس کے گھر جاتے تھے, چلیں چل کر اس کی زیارت کریں. جب گھر میں پہنچے ام ایمن نے رونا شروع کر دیا. شیخین کہتے ہیں کہ کیا بات ہے ام ایمن, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پریشان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں کی دنیا سے آگے چل کر اللہ کے ہاں کسی اچھی حالت میں نہیں ہے, اس لیے پریشان ہے. فرماتی ہیں نہیں, میں اس بات پر مطمئن ہوں, میرا ایمان اور یقین ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جا کر بہت زیادہ اعلیٰ و ارفع مقام پر ہیں اور یہاں سے بہت زیادہ مطمئن ہیں, لیکن میں تو اس بات پر رو رہی ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے ساتھ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ تکلیف دہ معاملہ تھا. اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں, انس جو خادم رسول ہے 10 سال تک جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے, پوچھتی ہیں تم نے کس حوصلے کے ساتھ, دل گردے کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفنایا اور دفنایا اور مٹی ڈال دی. پوچھتی ہیں, اندازہ کریں جس کے باپ کی یہ شان اور مرتبہ مقام ہے کہ ساری دنیا میں اعلی و افضل اور سید الاولین والآخرین ہیں, امام الانبیاء, خطیب الانبیاء, سید ولد آدم, اور بذات خود اپنے دکھ کا اظہار کرتی ہیں. فرماتی ہیں سبت علیہ مصائب لو انھا سبت علی الایام سرنا لیالیا, مجھ پر ایسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں, اگر یہ مصیبتوں کے پہاڑ دنوں پر ٹوٹ پڑتے تو وہ بھی راتیں ہو جاتی. لیکن اس کے باوجود کوئی ماتم لوہا کھائے وائے چیخو پکار نہیں کی, اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سینہ چاک کرنا, کپڑے پھاڑنا, بال نوچنا, چہرے کو پیٹنا, ماتم کرنا اور بین کرنا اس کو حرام قرار دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی ضرور بیعت لیا کرتے تھے کہ تم مردے پر نوحا خانی نہیں کرو گی, بین نہیں کرو گی, مرثیہ خانی نہیں کرو گی, اپنے بالوں کو نہیں نوچو گی, اپنے کپڑے نہیں پھاڑو گی, اس کی بیعت لیا کرتے تھے. کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیعت لینا اور کہا یہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے ان کا عمل, کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کا روزہ رکھیں, روزہ رکھنے کی تعلیم دیں, اور کہا ان لوگوں کا عمل کہ جگہ جگہ, گلی گلی, بازار, کوچا کوچا سبیلے لگائی ہوئی ہیں اور شربت پلائے جا رہے ہیں, چائے پلائی جا رہی ہے, کھانے بانٹے جا رہے ہیں اور حلیم پکائے جا رہے ہیں اور تقسیم کیے جا رہے ہیں, اور وہ بھی اللہ کے نام پر نہیں, حسن اور حسین کے نام پر, 12 ائمہ اور 14 معصوموں کے نام پر کام کیا جاتا ہے جو کہ صریحاً شرک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت جس نے کسی غیر کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جانور ذبح کیا. وہ شخص ملعون ہے جو غیر اللہ کے نام کی نظر اور نیاز دیتا ہے. نظر اللہ نیاز حسین شرک ہے. 12 ائمہ اور 14 معصوموں کے نام پر کھانے پکا کر تقسیم کرنا، یہ سبیلے لگانا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اور میرے بھائیوں یہ بھی بات یاد رکھیں، آپ لوگ اردو میں تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے برتن جس کو پنجابی میں کجیاں اور ٹھوٹیاں کہا جاتا ہے، یہ کجیاں ٹھوٹیاں، اس میں کھانا پکا کر اور پانی ڈال کر، شربت ڈال کر، چائے ڈال کر بچوں میں تقسیم کی جاتی ہیں معصومین کے نام کی، جس میں کبھی انسان اپنے حقیر سے حقیر مہمان کی بھی مہمان نوازی نہیں کرتا ہے. جب انسان مشرک ہو جاتا ہے تو عقل اس کی کام نہیں کرتی، اس کی عقل مفقود ہو جاتی ہے، مجنون سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہ مجنون آدمی، دیوانہ آدمی، پاگل آدمی، وہ تو مرفوع القلم ہے، لیکن یہ شخص اس کا تو ہر عمل اس سے گرفت ہوگی اور یہ ناقابل معافی جرم کر رہا ہے، شرک میں مبتلا ہے. لہذا میرے بھائیوں غور کریں، یہ سارے کام کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کا اصول ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، شریعت نے بھی بتایا ہے کہ کسی کے لیے افسوس کرنا ہو، تعزیت کرنا ہو، تو جب وہ زندہ ہو اس وقت سے کام شروع ہوتا ہے یا جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. اور تعزیت کب شروع ہوتی ہے؟ فوت ہونے کے بعد. لیکن یہاں تعزیت کا سلسلہ، رونے دھونے کا سلسلہ کب شروع ہوتا ہے؟ یکم محرم سے شروع ہوتا ہے. جس دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس دن یہ سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اس بات پر خوش ہیں کہ چلو کام تمام ہو گیا. اگر افسوس کرنا تھا تم نے اپنی مرضی کرنی تھی، اپنا دین بنا کر، اپنا طور طریقہ بنا کر، اپنا مذہب بنا کر، اپنے اصول اور ضابطے بنا کر، دین اسلام سے بغاوت کر کے دین اسلام کے نام پر یہ سارے کام کرنے تھے، ٹھیک ہے تم کرتے، اسلام کا انکار کرتے، یہ کرتے، لیکن کم از کم دنیاوی اصول اور ضابطوں کا تو لحاظ رکھتے، خیال کرتے کہ ہم نے افسوس کرنا ہے تو 10 تاریخ کے بعد سلسلہ شروع ہونا چاہیے. 10 کے دن معاملہ سارا سمیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے. اور ذرا غور کریں، ملاحظہ فرمائیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو گھوڑا نکالا جاتا ہے وہ گھوڑا کہاں پلتا ہے؟ وہ کہاں پلتا ہے؟ وہ رنڈیوں کے ہاں پلتا ہے، جو طوائف ہیں ان کے ہاں پلتا ہے، بازاری عورتیں عصمت فروشی کا دھندا کرنے والی وہ اس گھوڑے کو پالتی، وہ چکلے میں ہوتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بابا جی. اور اپنے بابا کو تو بابا کہنے کے لیے تیار نہیں قوم، باپ کو بابا جی نہیں کہے گی، کہیں گے بڈھا ہو گیا، بڈھا یوں کہتا ہے. ہائے افسوس جب انسان اسلام سے بغاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، شرک اور کفر پر اتر آتا ہے، تو پھر وہ انسانیت کی تمام حدوں کو پامال کر دیتا ہے. اپنے باپ کو کبھی اس نے بابا جی نہیں کہا ہوگا، لیکن گھوڑے کو بابا جی کہہ رہا ہے. ہائے افسوس. اور انسان، اللہ نے تجھے کیا شرف عطا کیا اور تو نے کس طریقے سے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر لیا. اللہ رب العزت تو تیری یہ شان بیان کرے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم دی، عزت بخشی. اللہ تو یہ کہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر اور خوبصورت کر کے پیدا کیا. لیکن انسان کی یہ حالت کہ وہ اللہ مالک الملک کو چھوڑ کر جانوروں کے سامنے جھکتا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے، والدین کی تعظیم نہیں کرتا، گھوڑے کی تعظیم کرتا ہے، والدین کا کہنا نہیں مانتا، والدین کی نافرمانی سے نہیں ڈرتا، لیکن گھوڑے کی دم ہلانے سے ڈرتا ہے. یہ کس چیز کا نتیجہ؟ بے دینی کا نتیجہ، اسلام سے بے خبری کا نتیجہ، شرک اور کفر کا نتیجہ بات کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، صفائی کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ پوری بات سمجھ آ جائے یہ کیا گورکھ دندہ ہے کہ جو اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ اگر پڑوس والے گائے کو پوچھیں تو کیا ہوگا؟ شرک ہو جائے گا، ان پر ہنسیں گے کہ دیکھو جناب یہ گائے کو پوچھتے ہیں، گائے کیا کر سکتی، وہ ان پر ہنستے کہ دیکھو گھوڑے کو پوچھتے بھائی اگر گائے کچھ نہیں کر سکتی وہ تو پھر بھی دودھ دیتی ہے، اس کا گوشت بھی کھاتے، بچے دیتی ہے، گھوڑے سے زیادہ لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے، گھوڑے کے فوائد اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن ہر آدمی گھوڑا نہیں رکھ سکتا اور نہ ہر آدمی گھوڑے سے فائدے اٹھا سکتا ہے، لیکن گائے تو لوگوں کو زیادہ فائدہ دے رہی، اس کا گوبر بھی استعمال میں آتا ہے جبکہ گھوڑے کی لید استعمال میں نہیں آتی ہے۔ وہ گائے کو پوچھیں تو شرک، یہ گھوڑے کو پوچھیں تو عین اسلام، نعوذ باللہ من ذالک۔ گھوڑے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اس کو ہاتھ لگا کر سینے پر پھیرتے ہیں، عورتیں بچے لے کر نیچے سے گزرتی ہیں، اے افسوس گھوڑا کیا دے گا؟ گھوڑا شفا دیتا ہے، بگڑی بناتا ہے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتا ہے، اور پہلے تو گھوڑا بھی بازار سے کرائے پر لیتے تھے، جب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا تو پھر کنجر خانے میں اس کو پالنا شروع کر دیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا کہا جاتا ہے، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقی اور اصلی گھوڑا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں نہ بچا سکا، ان کی مشکل کشائی اور حاجت روائی نہ کر سکا، ان کے خاندان کو نہ بچا سکا، تو یہ جعلی گھوڑا جو ان کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے حسین کا گھوڑا یہ تمہیں کیا دے گا، ان کو تو فائدہ نہیں دیا، تمہیں یہ گھوڑا فائدہ دے گا؟ اور گھوڑا کیا دیتا ہے؟ گھوڑے کے بچے کیا ہوتے ہیں؟ انسان ہوتے ہیں یا بچھیرے ہوتے ہیں؟ گھوڑے سے مانگنے والا سوچو تو صحیح، اور گھوڑا کیا دے گا؟ انسان دے گا؟ وہ تو بچھیرے ہی دے گا۔ یہ انتہائی قابل رحم لوگ ہیں، بہت افسوس کی بات ہے کہ اپنے خیال کے مطابق عبادت کر رہے ہیں، اور اگر کوئی شخص کسی انسان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کے سامنے دعا کرے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے آپ کے طفیل، آپ کی بحرمت، آپ کے صدقے میری یہ دعا قبول کر لے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی، اس کو بھی اللہ شرک قرار دے رہا ہے، رسول اللہ نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے۔ چھ جائے کہ گھوڑے کے ذریعے سے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرے، تو انسان تجھے اللہ نے کیا شرف عطا کی؟ اللہ خود کہہ رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ بات کہی ہے کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو، تمہاری دعا کو قبول کروں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں، تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں، کہ میں پکارنے والے کی پکار کو جب بھی مجھے پکارے اس کو قبول کرتا، جب بھی مجھ سے دعا کرے، تجھ سے مانگے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہاں گھوڑے کو پوج رہے ہیں، گھوڑے کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں، بہترین قسم کی چادر شال ڈال رہے ہیں، کپڑے ڈال رہے ہیں، یہ کبھی اپنے ماں باپ کو بھی خرید کے نہیں دیے ہوں گے۔ جن کی تعظیم کرنا، جن کی اطاعت کرنا، جن کے لیے سب کچھ خرچ کرنا فرض ہے، ان ان کے لیے بھی یہ مال وہاں خرچ نہیں کرتے جو مال گھوڑے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. چلیے جناب یہ تو گھوڑا ہے نا, یہاں گھوڑے سے بھی آگے معاملہ ہے. پڑوسیوں کی پوری پوری تقلید کی ہے, کسی معاملے میں پیچھے نہیں ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے, اس کو پھر کبھی بیان کریں گے کہ اگر انہوں نے عضو تناسل کی پوجا کی ہے تو انہوں نے بھی کم نہیں کیا. یہ کمالیا سے سندھیلیاں والا روڈ پر جائیں پیر محل کی طرف, تو اس روڈ پر 115 چک ہے, اس کو ابن شاہ کا استاب بھی کہتے ہیں. وہاں پر ابن شاہ نام کی قبر بنی ہوئی ہے, وہاں پر یہ گرڑے کے نام سے عضو تناسل چڑھائے جاتے ہیں اور عورتیں جا کر منت مانتی ہیں کہ اگر ہمارے ہاں اولاد ہوئی تو یہ گرڑا چڑھائیں گی. پیچھے نہیں ہے کسی معاملے میں. آئیے ذرا آپ کو جو موجودہ ان دنوں میں معاملہ چل رہا ہے اس کی نشاندہی کریں, اس کا مشاہدہ کروائیں, غور کریں کیا ہو رہا. اگر کوئی ہندو یا غیر مسلم کسی لکڑی یا پتھر یا مٹی کا بت بنا کر پوچھے تو کیا ہے؟ مکے والے کیا پوچھتے تھے؟ شرک کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ بت بنا کر پوچھتے تھے. کیا ان کو حاجت روا اور مشکل کچھ ہاتھ سمجھتے تھے؟ نہیں, وہ کہتے تھے ہاؤلا صفا اولا عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں کہ یہ انبیاء کے بت ہیں, نیک لوگوں کے بت ہیں. یہاں پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبی نہیں بنائی, ان کا بت نہیں بنایا گیا, بلکہ ایک ان کی قبر کا تازیہ بنایا جاتا ہے, تابوت بنایا جاتا ہے. وہ کس چیز سے بنایا جاتا ہے؟ لکڑی اور کاغذوں سے. لکڑی اور کاغذ سے بنایا ہوا یہ تابوت اور یہ تاغور اور یہ بت اس کو لا کر بازار میں رکھتے ہیں. جب اس کو بازار میں رکھ دیتے ہیں تو پھر لوگ آ کر کیا کرتے ہیں؟ اس کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اس کو ہاتھ لگا کر سینے پر لگاتے ہیں, کچھ نظر اور نیاز کرتے ہیں, کچھ چندہ ڈالتے ہیں حسین کے نام پر, عباس کے نام پر, حسن کے نام پر, علی کے نام پر, زینب کے نام پر, زین العابدین کے نام پر, یا اور جو آئمہ اور معصومین ہیں ان کے نام پر کچھ نہ کچھ نظر اور نیاز کرتے ہیں. کس لیے؟ کہ اس تازیہ کی نظر یہ چیزیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی, ہماری مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی. سنن ترمذی میں روایت موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین کے لیے گئے تو راستے میں ایک ذات انواس مقام تھا, بیری تھی, مشرکین اس بیری کے درخت پر اپنے اوزار لٹکایا کرتے تھے اور تبرک حاصل کیا کرتے تھے کہ یہاں پر اوزار لٹکائیں گے, اسلحہ لٹکائیں گے تو یہ اسلحہ بابرکت ہو جائے گا, اور تقرب حاصل کرتے تھے اللہ, اس کو بابرکت سمجھتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں سے گزر کر آگے پڑاؤ ڈالا تو ابو واقد لیثی کہتے ہیں کہ ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایسے ہی کچھ ذات انوات مقرر کر دیں جیسے مشرکین کے لیے, ہم بھی اپنا اسلحہ لٹکایا کریں اور تبرک حاصل کیا کریں. کسی درخت کے متعلق آپ کہہ دیں جی وہاں سے پانی نکلا ہے اس میں شفا ہے, دیکھو قوم کا ہجوم. وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں نا پڑوس والے, یہ اس سے بھی بدترین چیز پیتے ہیں. یہ سالانہ جو علی حجویری کی قبر کو ارکے گلاب سے غسل دیا جاتا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ ارکے گلاب جس میں دنیا جہان کی گندگی ہوتی ہے, غسل دینے کے بعد لوگوں کا کچرا پاؤں میں اور جو کچھ, وہ ساری گندگی دھل کر جب باہر آتی ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ بوتلوں میں محفوظ کیا جاتا ہے اور لوگ اس کو پیتے. اور گائے کا پیشاب پینے والوں پر تو ہنستے ہو, بذات خود اس سے بھی بدترین چیز پی رہے. ابو واقد ایسی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی ایسی جگہ مقرر کر دیں, ہم بھی ذرا برکت حاصل کیا کریں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے وہی بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہی, کیا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہا, ہمارے لیے بھی ایک الہ مقرر کر دے جیسا کہ ان کے الہ ہیں کہ ہم بھی اس کی پوجا کریں، سامنے ہو ہمارے. درخت سے تبرک حاصل کرنا کیا قرار دیا رسول اللہ نے؟ الہ قرار دیا، اس کو معبود قرار دیا کہ یہ اس کو معبود بنانا ہے. جو ایسا کرتا ہے وہ اس کو معبود بنا رہا ہے، جبکہ ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کہ جی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور گھوڑے کو بھی پوج رہے ہیں اور استاد کو بھی پوج رہے ہیں اور قبروں کو بھی پوج رہے ہیں، ہر چیز کو پوج رہے ہیں، کسی معاملے میں پیچھے نہیں. اور گھوڑے کا نام ہی گھوڑے شاہ رکھ دیا. پاکستان میں تقریباً ہر شہر میں گھوڑے شاہ موجود ہے. آپ بتائیں کہ یہ سیدوں کا احترام کرنے والے یا توہین کرنے والے؟ کبھی گھوڑا بھی سید ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں آپ کے حسب اور نسب میں تاک کیا گیا. اور گستاخان رسول توبہ کرو، ہمیں الزام دینے والوں سوچو کیا کہتے ہو. گھوڑوں کو شاہ بنانے والوں، کبوتروں کو سید ماننے والوں، آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ دین کیا ہے، آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ رسول اللہ کا حقیقی مقام کیا ہے، آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے، تم نے ان تعلیمات کو چھوڑ کر کون سا راستہ اختیار کر لیا ہے جو سراسر جہنم کا راستہ ہے. گھوڑا شاہ ہو سکتا ہے لیکن جگہ جگہ گھوڑے شاہ بنا ہوا. گھوڑے شاہ، کبوتروں کو سید صاحب کہتے ہیں، شاہ جی کہتے ہیں. ہائے افسوس، جو چیزیں تیری خدمت کے لیے بنائی گئی تو ان کی خدمت کرنے لگا، ان کے سامنے ہاتھ باندھنے لگا. یہ تیرے لیے ساری چیزیں مسخر کی گئی تھی. اب ذرا غور کریں کہ یہ تعزیہ، اس کی یہ تعظیم کرنا، اس کو چندہ ڈالنا، اس پر ہاتھ پھیرنا، اس کو بابرکت سمجھنا، یہ کیا ہے؟ اس کو شرک کہتے ہیں، اس کو معبود بنانا کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو الہ بنانا قرار دیا. اب وہ لوگ پڑوس والے اگر لکڑی کو، پتھر کو، مٹی کو اور ان چیزوں کو پوجے تو وہ شرک ہے، اور ہم تازیوں کو پوجے چونکہ یہ امام حسین کے نام پر بنایا گیا ہے تو لہٰذا یہ شرک نہیں ہے، یہ کام اچھا ہو گیا. اور اس بیچارے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جو ہمارے شہر میں ہیں لوگ بنانے والے، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ 10 محرم سے 2-3 دن پہلے بنا کر بازار میں رکھ دیتے ہیں، لوگ چندہ وغیرہ ڈالتے ہیں، وہ چندہ جیب میں ڈالتے ہیں کہ یہ ہماری کمائی ہے. جب 10 محرم کی شام ہو جاتی، عشاء کے بعد کا وقت، وہ جلوس نکال کر پیٹ کر رو دھو کر یہ سارا خلاف شرع کام کر کے واپس پہنچتے ہیں اور اپنا پروگرام مکمل کر لیتے ہیں کہ چلو بھی حسین تو اب شہید ہو چکے، ان کا خاندان شہید ہو گیا، اب جا کر آرام سے سوئیں. جب سونے کا پروگرام شروع ہوتا ہے تو اس وقت اس معبود کو، اس مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والے کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو اکھاڑ پکھاڑ کر پھر لے جا کر محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ بھی اب تیری مشکل کشائی کی ضرورت نہیں ہے، تو سالانہ مشکل کشا ہے اور محرم کے مہینے میں مشکل کشائی کرتا ہے، اس کے علاوہ مشکل کشائی نہیں کرتا ہے. وہ بھی تب کرے گا جب ہم تجھے باہر نکالیں گے اور تجھے اچھی طرح سے لئی لگا کر، سلیش لگا کر، گوند لگا کر، کاغذ لگا کر باہر نکالیں گے، لڑا بنا کر لائیں گے، پھر تو مشکل کشائی کرے. یہ تو ہمارے شہر کا رواج ہے، لیکن آپ ذرا اس سے آگے لے چلتا ہوں سمندر کے قریب. کراچی والوں کا کیا طریقہ ہے کہ وہ اس سے سارے کام لیتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں. جب 10 تاریخ کی شام ہو جاتی ہے تو ان سارے معبودان باطلا کو جس کی وہ پوجا کر رہے تھے، مشکل کشا، یہ سارے کے سارے لے جا کر سمندر میں پھینک دیتے ہیں کہ جاؤ جان چھوڑو، کام ختم ہو گیا. اور حیدرآباد والے، ان کے ہاں پھلیلی نہر ہے بہت بڑی، وہ اس نہر میں پھینک دیتے اور جناب وہ منظر قابل دید ہوتا ہے کہ جب ان کا مشکل کشا ڈبکیاں کھاتا ہوا جا رہا ہوتا. 2 دن پہلے اس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا تھا، آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں. ہائے انسان، تو نے اللہ کو چھوڑا، در در کا ذلیل ہو گیا. ایک در کو چھوڑا، در در پر ٹھوکریں کھا رہا ہے، ذلیل و رسوا ہو رہا. کبھی پتوں کو پوجتا ہے، کبھی درختوں کو پوجتا ہے، کبھی لکڑی کو پوجتا ہے، کبھی کاغذ کو پوجتا ہے، کبھی گھوڑے کو پوجتا ہے، کبھی رچھ کو پوجتا ہے، کبھی شیر کو، کبھی بندر کو، کبھی چوہے کو، نہ جانے کیا کیا چیزوں کو تو پوجتا ہے، اور اس چیز کی بھی پوجا کر رہا ہے جس کا نام لینا تجھ پر شاک گزرتا ہے. اس کی بھی پوجا کر رہا ہے. آئیے ذرا مزید آپ کے سامنے ایک بات رکھیں. بھئی یہ مہندی شادی بیاہ کے موقع پر اور تیل، یہ کن کی رسم ہے؟ ہندوؤں کی رسم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی شادیاں کی؟ 11 شادیاں کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی تیل کی یا مہندی کی رسم کی؟ اور ہاتھ پر مہندی لگانے سے مرد کو منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مرد ہاتھ پر پاؤں پہ مہندی نہیں لگا سکتا، عورتیں لگا سکتی. ہاں البتہ کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے پاؤں پر مہندی لگانا چاہے تو لگا سکتا. یہ ہندوؤں کی رسم. صحابہ نے شادیاں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، اور صحابہ نے اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی شادیاں کی، کسی نے کوئی تیل اور مہندی کی رسم ادا کی؟ کبھی سنا کسی مولوی سے یہ مسئلہ؟ جو مولوی دنیا جہان کی خرافات بکتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ مر گیا تو یہ یہ کرو، کل کرو، ساتواں کرو، بیسواں کرو، تیسواں کرو، چالیسواں کرو، اتنے دنوں میں کوئی اور تو مرے گا نا، کام چلتا رہے گا، دھندا جاری رہے گا، روٹی ملتی رہے گی. وہ مولوی بھی یہ مسئلہ بیان نہیں کرتا کہ بھی تیل اور مہندی کا کہیں اسلام میں وجود ہے شادی کے موقع پر. لیکن آپ جانتے ہیں کہ 5 محرم کو اور 7 محرم کو یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے قاسم اور دوسرے بچے، ان کی مہندی کی رسم ادا کی جاتی ہے. شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں؟ مہندی نکالتے ہیں، ایک چھوٹا سا تابوت بنا کر، چھوٹا مشکل کشا، چھوٹا تازیہ بنا کر نکالتے ہیں اور اٹھا کر جا رہے ہیں. کیا جی، یہ آج مہندی نکل رہی ہے کہ انہوں نے مہندی چڑھنا تھا، اس سے پہلے وہ شہید کر دیے. پتا چلا کہ اسلام کے نام پر کیا کیا کام ہو رہے ہیں، جن کا سرے سے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، وہ سارے کام ہو رہے ہیں. اور قوم کی حالت دیکھیں کہ عورتیں بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی کہتے آج جی مہندی نکل رہی ہے، ان کا بھی جی چاہ رہا ہے کہ ہم بھی جا کر کچھ تالیاں بجاتی ہیں اور کچھ بھنگڑا ڈالتی ہیں، مہندی کی رسم میں شریک ہوتی، کیونکہ یہی ہے رہے مہندی کی رسم، اور کیا ہے، بدماشی اور عیاشی اور فحاشی، اس کے علاوہ مہندی کی رسم کچھ نہیں ہے. اور آج جو اس رسم کو پروان چڑھایا جا رہا ہے منظم طریقے سے، اور جس قدر بے حیائی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، پھر کہتے ہیں جی لڑکی اغوا ہو گئی. اغوا نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی، جب لے جا کر اس کو پیش کرو گے خوبصورت بنا کر، اور بازار میں وہ چل رہی ہے، مووی اس کی بن رہی ہے، ڈانس وہ کر رہی ہے، موم بتیاں اٹھا کر چل رہی ہے، سہیلیاں اس کے گیت گا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر اس کے پیچھے مشٹنڈے اور گنڈے نہیں لگیں گے تو اور کیا ہوگا، یہ اریانی فحاشی بدماشی نہیں بڑھے گی تو کیا ہوگا. یہ تو خواجہ ریاض جو ہمارا وزیر ہے ملک کا، اس نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اس ٹیلی ویژن کی اریانی اور فحاشی کی وجہ سے یہ سارے اغوا کے اور ڈاکے اور چوریاں، یہ سارے سلسلے اور اجتماعی ابرو ریزی کے واقعات ہو رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، آپ ذرا غور کریں کہ یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی کوئی واسطہ ہے نہیں ہے. اب رہا مسئلہ کہ یہ لوگ جو کام کرنے والے ہیں، ان کو پانی پلانا، ان کے لیے سبیلے لگانا، ان کو کھانے کھلانا، ان پر رحم کرنا، یا ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، یا ان کو دیکھنا، یا دیکھنے کے لیے جانا، یا ان کی حوصلہ افزائی کرنا، کس چیز کی مخالفت ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی صریحاً مخالفت ہے. ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا جا سکتا، اپنی برات کا اظہار کرنا ضروری ہے، یہ دین ہے. ہمارا ان چیزوں کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق ہے؟ نہیں ہے. اور کوئی یہ کام کرے تو اس سے نفرت بھی کرنی ہے، اس پر انکار بھی کرنا ہے. وہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز دے تو اس کو بتانا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ کھانا قطعاً حرام ہے، اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے. اور نہ بذات خود ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور نہ ان دنوں میں حلیم پکا کر یا کھانے پکا کر تقسیم کر سکتے ہیں، بھلے اللہ کے ہی یہی کیوں نہ ہو، اللہ کے نام پر بھی ان دنوں میں کھانے پکا کر سبیلے لگا کر ہم اللہ کے نام پر نظر اور نیاز نہیں دے سکتے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. اور جب صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانور ذبح کرتا ہوں کرنا چاہتا ہوں بوا کے مقام پر اور میں نے نظر مانی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری تحقیق کہ کبھی وہاں پر میلہ چیلا تو نہیں ہوا، جانور تو نہیں ذبح کیے گئے، اس مقام کو بابرکت تو نہیں سمجھا گیا، لوگوں نے کبھی جا کر وہاں پر جانور تو ذبح نہیں کیے، اس جگہ کو متبرک یا تقرب کا ذریعہ تو نہیں سمجھتے تھے. جب تسلی اور تشفی ہو گئی تو پھر اجازت دی کہ جا کر اللہ کے نام پر نظر پوری کر دو. اگر کوئی ایسا کام ہو رہا ہوتا یا کبھی زمانہ جاہلیت میں اس جگہ کو بابرکت سمجھا گیا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر ایسا کام کرنے کی اجازت نہ دیتے، بھلے وہ نظر اللہ کے نام پر ہی پوری ہونی تھی، اس لیے کہ تشبیہ لازم آتی، مشابہت اختیار ہو جاتی، اس سے بچانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری تحقیق. لہذا میرے بھائی اور دوستو، دین کو سمجھیں اور دیکھیں کہ صحابہ کی اللہ رب العزت کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تربیت کی کہ انہوں نے اپنی تاریخ کو ہجرت کی طرف منسوب کیا، اس لیے کہ یہ ہجرت اسلام میں ایک عظیم کارنامہ تھا اور یہاں سے اسلام کی نشأت ثانیہ کا دور شروع ہوا، اسلام کی فتوحات کا، اسلام کی اشاعت کا، اسلامی حکومت کے قیام کا، اور اسلام یہاں سے صحیح معنوں میں پروان چڑھا. بظاہر یہ مظلومان کی جائے پناہ تھی، بظاہر یہ غریبوں اور مسکینوں کا مسکن تھا، بظاہر یہ لوگ اپنی جان بچا کر یہاں آ کر آباد ہوئے، ایمان بچا کر یہاں آ کر آباد ہوئے، لیکن حقیقت میں اسلام یہیں سے پوری دنیا میں پھیلا اور یہیں سے فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس پورے سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حقیقت میں جو 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں محنت کی تھی، اس کا قلعہ اور اس کا ثمرہ کہاں سے ظاہر ہوا؟ مدینہ سے شروع ہوا، مدینہ سے ظاہر ہوا. تو اس لیے صحابہ نے اپنی تاریخ کو کس چیز کی طرف منسوب کیا؟ ہجرت کی طرف منسوب کیا، کسی کے مرنے اور جینے کی طرف یا ان اہم واقعات جو اسلام نے رونما ہوئے اس کی طرف منسوب نہیں کیا. یہ ہجرت ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، ہم عظیم لوگ ہیں، ہم عظیم تاریخ والے ہیں، لیکن ہم نے بذات خود اسلام جو عظیم دین ہے، اللہ رب العزت جو سب سے عظیم ہے، وہ رسول جو مخلوق میں سب سے عظیم ہے، وہ دین جو اس امت مسلمہ پر جو سب سے بہتر امت ہے، اس پر پورا کر دیا گیا. امت کی حالت دیکھے کہ امت ان عظیم چیزوں کی قدر نہیں کر رہی. اللہ رب العزت نے 3 مقام پر شکوا کیا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ انہوں نے جیسا کہ اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین اسلام کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہ. یہ ساتھ یہ بڑا اچھا بھائی نے سوال اٹھایا ہے، یہ لوگوں کی جہالت ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں قبروں کو بنانا چاہیے، سنوارنا چاہیے، لیپ کرنا چاہیے، اور پھر وہاں پر جو بے حیائی کا مظاہرہ ہوتا ہے اور لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے مزاج کرتے ہیں اور مل کر پانی بھرتے ہیں اور وہ سارے کام کرتے ہیں، یہ مشاہدہ ہم نے اپنی زندگی میں خود کیا جبکہ ہم بھی شرکیہ زندگی گزار رہے ہوتے تھے اور اپنے والدین کے ساتھ جا کر قبروں کو لیپتے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی کہ سمجھا جاتا ہے یہاں قبریں بنانے کے لیے آئے ہیں، لہذا جو بھی بات کی جائے، جس سے بھی کی جائے، جیسے بھی کی جائے، کوئی حد کی بات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور فالآن زوروها، کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا، روکتا تھا، اب تمہیں کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو. ابتدائے اسلام میں منع کیا گیا تاکہ لوگ پختہ عقیدہ اختیار کر لیں، جب ان کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ان کو اجازت دی جائے گی، جب عقیدہ پختہ ہو گیا اور شرک سے لوگ بالکل دور ہو گئے اور سمجھ لیا کہ یہ شرک اور توحید کی حقیقت کو سمجھ چکے ہیں تو اس کے بعد اجازت دے دی قبروں کی زیارت کرنے کی. اور مقصد یہ بیان کیا گیا کہ قبروں کی زیارت کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے, آخرت یاد آئے, مقصود یہ ہے. اب اگر کوئی قبرستان میں جا کر آخرت کو بھول جائے تو پھر اس کو قبرستان میں رہنا چاہیے؟ تو قبرستان میں جانے کا مقصد ہی موت ہو گیا, ایک بات. دوسری بات کہ قبرستان میں جا کر قبروں کو بنانا اور سنوارنا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. اگر قبریں اپنی اصلی حالت پر قائم رہیں, اس کو اصلی حالت پر قائم رکھا جائے, تو میرے بھائی اور دوست, تو پھر قبر کا کیا مطلب ہوا؟ یہ قبروں کو سنوارنا اصل میں قبوریوں کا کام ہے, جو قبر پرست ہیں ان کا کام ہے. اسلام میں قبر کو سنوارنا, اس کو سنبھالنا اور اس کی حفاظت کرنا, اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے نہیں ہے. قبر گر گئی ہے, اس پر مٹی ڈالنا, پھر اس کو نئے سرے سے بنانا بالکل غلط ہے, شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں. اور بھائی قبریں گری ہوئی ہوں گی, کوئی کھڈے ہوں گے, کوئی گڑے ہوں گے, یہ خستہ حالت انسان دیکھے گا تو موت یاد آئے گی, ڈر آئے گا, خوف آئے گا, آخرت یاد آئے گی کہ میں نے بھی یہاں آنا, میری بھی یہ حالت ہوگی. اگر ساری ہی قبریں پختہ ہوں, جیسا کہ آج کل یہ مزار اور یہ ساری جگہ بنا دی گئی ہیں اور 20-20, 50-50 لاکھ کے فانوس لٹکا دیے گئے ہیں اور ان کے دروازے سونے کے بنا دیے گئے ہیں, وہاں جا کر بجائے آخرت یاد آنے کے انسان اور بدماشی میں مبتلا ہوتا. وہ کہتا ہے یار یہ تو کام ہونا چاہیے, اچھا دھندا ہے, دنیا میں بھی خوب عیاشی اور فحاشی کرو, بدماشی کرو, اور مرنے کے بعد بھی لوگ آئیں گے قبر پر چڑھاوے چڑھائیں گے, پیچھے والوں کا دھندا چلتا رہے گا, اس کو آخرت یاد آئے گی یا بدماشی یاد آئے گی؟ اور دیکھ رہے ہیں ان قبروں پر کیا ہو رہا ہے, جو بھی پختہ قبریں بنائی گئی ہیں اور جن پر فانوس لٹکائے گئے, ان کو پوجا کی جاتی ہے, وہاں پر لوگ جاتے ہیں, اور ان قبروں پر جانا قطعاً منع ہے, حرام ہے. جن قبروں کی پوجا ہوتی, نہ ان قبروں پر جا سکتے ہیں, نہ ان کے لیے وہاں کھڑے ہو کر دعا کر سکتے ہیں. مسجد میں, اپنے گھر میں, ویسے جو لوگ فوت ہو گئے ایمان کی حالت میں, ان کے لیے دعا کی جا سکتی. صاحب قبر نیک آدمی تھا, لوگوں نے اس کی قبر کو پوجا گاہ بنا لیا, عبادت شروع کر دی, وہاں پر یہ سارے سلسلے شروع کر دیے, اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, لیکن اس کی قبر پر کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے, تاکہ ان مشرکین کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے. لہذا یہ قبروں کو سنوارنا, بنانا, لیپ کرنا اور مٹی ڈالنا اور سالانہ یہ سارا ہے, اس کی زیارت کرنا, یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اور اسی طرح سے جمعہ کے دن خاص کر کے لوگوں کا قبرستان میں جانا, اس کی زیارت کرنا, یا عید کے دن قبرستان کی زیارت کے لیے جانا, ان چیزوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. ویسے جب چاہے انسان جا سکتا ہے, دن خاص مقرر کر کے یا شریعت سمجھ کر, سنت سمجھ کر, ثواب سمجھ کر دن مقرر کر کے نہیں جا سکتا, یہ بدعات ہو جائیں گی. ویسے اگر انسان گزرے تو سلام کہنا چاہیے, دعا ان کے لیے کرنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ جا کر بقیع والوں کے لیے بخشش کی دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں گئے, جا کر ہاتھ اٹھا کر بخشش کی دعا کی ان کے لیے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے.
ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں, جاتے ہیں دشمن ملک اپنے مشن پر, ملک کی خاطر جاتے ہیں, ابھی ادھر وہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہتے ہیں, ان کے لیے نماز کیا ہوں؟
دیکھیں بھائی, یہ جو جاسوسی کا سلسلہ ہے, یہ اسلام میں موجود ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جاسوسی کے لیے بھیجا. اب رہا مسئلہ کہ جو لوگ جاسوسی کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کر پھر ان کو بعض اوقات ہندوانہ لباس اور یہ سارا سلسلہ اور ان کا بھیس بدلنا پڑتا ہے اور یہ کام کرنے پڑتے ہیں, تو بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شرعی طور پر تو میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جائز ہے. البتہ جو بڑے علماء ہیں, اہل ذکر ہیں, ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے, کیونکہ نماز چھوڑنا اس کی تو شریعت نے قطعاً اجازت نہیں دی ہے. البتہ اضطراری حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی تھی غزوہ خندق کے موقع پر, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 نمازیں جمع کر کے پڑھی, تو یہ ایسی اضطراری حالت مسلمان پر ہو تو پھر وہ نمازیں جمع کر کے پڑھ سکتا ہے. لیکن کیا مستقل انسان ایسی صورت اختیار کر سکتا ہے یا ان کا دین اپنا سکتا ہے یا ویسے ہی سلسلہ, تو یہ تو شریعت کے اعتبار سے اس کی گنجائش نہیں ہے اور نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, جو میرے علم میں ہے. واللہ عالم بالصواب.
ہمارے
دیکھیں یہ ایک مستقل موضوع ہے, یہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں کیا یہ جوڑنے کی محنت کر رہے ہیں یا کہ حقیقت میں اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کی محنت کر رہے ہیں؟ یہ ان کے عقائد اور نظریات، ان کی محنت، ان کی تعلیم، ان کا پورا سلسلہ، یہ ایک تفصیلی جلسے کا متحمل ہے. اتنی مختصر مجلس میں یہ ساری چیزیں بیان تو نہیں ہو سکتی، لیکن میں اشارہ کیے دیتا ہوں کہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ جب دعوت دیتے ہیں، کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہماری اور آپ کی زندگی میں آ جائے، اور میری آپ کی پوری دنیا کی کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اور آپ کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہے. یہ پہلا نمبر بھی ہے اور یہ اعلان بھی ہے، دعوت بھی ہے. آپ دیکھ لیں کہ ان دونوں باتوں کی مخالفت ہوتی ہے. پہلی بات کیا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین آئے، تو یہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہونے کے بعد ہی چیز حاصل ہوگی یا اس کے بغیر حاصل ہوگی. تو معرفت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ علم ضروری ہے. اللہ کہہ رہا فاعلم انہ لا الہ الا، یہ آگے درس آ رہا ہے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کے ضمن میں، اس کی شرائط کے ضمن میں، تو اس میں ہم بیان کریں گے. تو علم ضروری ہے پہلے، تو علم تو حاصل نہیں کرتے. اب اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین کیسے آئے گا؟ گپوں سے آئے گا، حکایات سے آئے گا، یا وہ کتاب جو پڑھ کر سنائی جا رہی اس سے آئے گا؟ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو اس کتاب میں وہ ساری تعلیمات موجود ہیں جو اسلام کے سراسر خلاف ہیں. اس میں غیر اللہ سے مانگنے کی رغبت ہے، تعلیم ہے، اور غیر اللہ کے دینے کی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ مشکل کشائی اور حاجت روائی کرتے ہیں. فضائل درود پڑھ لیں، اسی طرح سے فضائل ذکر پڑھ لیں، ایسے ہی فضائل صدقات اور فضائل حج، یہ پڑھیں تو اس میں یہ واقعات موجود ہیں. دوسرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اور آپ کی اطاعت و فرما برداری میں ہی پوری دنیا کی کامیابی ہے. یہ دعویٰ، اس کی دلیل آپ دیکھ لیں کہ وہ کتاب و سنت کا براہ راست نہ مطالعہ کرتے ہیں، نہ اس کی تعلیم دیتے ہیں نہ دیتے ہیں، بلکہ تعلیم لینے دینے سے منع کیا جاتا ہے، لوگوں کو جاہل رکھا جاتا ہے. اور دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دین سکھانے کے لیے جا رہے. جب ان سے پوچھا جائے کہ جی آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، دین سکھاتے ہیں، تو کہتے ہیں جی ہم دین سیکھتے ہیں. کہاں، کس لیے آئے؟ مسجد میں تشریف لائے، جماعت بنا کر، دین سیکھنے کے لیے. اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں باہر، گشت کر کے، جمع کر کے، ان کو کہتے ہیں ہم سے دین سیکھو. دعویٰ کیا ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، اور لوگوں کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ ہم سے دین سیکھو. آپ بتاؤ کہ ایک جاہل دوسرے جاہل کو کیا سمجھائے گا، کیا دین سکھائے گا؟ اللہ رب العزت تو کہتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہے تو کیا کرو، تم میں سے ایک کہنا جاؤ. یہ آپ نے بات کرتی رخ موڑ دیا. یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے، اطلب العلم ولو بسقیل، کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی جانا پڑے، یہ جھوٹی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا. تو لہذا ایک جماعت ہونی چاہیے جو جا کر علم حاصل کرے، اور علم حاصل کر کے واپس آئے، اور پھر لوگوں کو آ کر تعلیم دے. قرآن یہ بیان کرتا ہے، ایک بات. دوسری بات کہ علم کن سے سیکھا جائے گا؟ اہل علم سے. کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اہل علم سے سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے. تو یہ جاہل لوگ جاہل لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، اور بذات خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم دین سیکھ رہے ہیں اور دین سکھا رہے ہیں. تو آپ بتائیں کہ جہالت کا نتیجہ کیا ظاہر ہوگا؟ جہالت کا نتیجہ علم ظاہر ہوگا، جہالت ہی ہوگی. جاہل لوگوں کو کیا سکھائیں گے، علم سکھائیں گے یا جہالت سکھائیں گے؟ کس کی تعلیم دیں گے؟ جہالت کی تعلیم دیں گے. اپنے آپ کو مغالطہ دیے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگوں کو مغالطہ دے رہے. جب کوئی آدمی ان کو دین سکھانے کی بات کرے کہ بھی آپ لوگ دین سیکھنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں، بالکل جی بیٹھے جی، درس دیں ان کو، کوئی اہل علم لے جائیں، عالم آدمی پوچھیں کہ آپ عالم ہیں، سب کہیں گے ہم جاہل ہیں، بھلے ان میں پڑھا لکھا مولوی بھی ہو. وہ کہے گا میں بھی جاہل ہوں، اس لیے کہ 3 سالہ کورس ہے عالم کو جاہل بنانے کا. کسی جاہل کو عالم بنانے کا ان کے پاس کورس نہیں ہے. یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، مذاق کی بات نہیں ہے. پوچھیں آپ ان سے. میری یہ بات ہوئی ہے شمشیر شاہ صاحب، جو بیت التمویل فروانیہ میں کام کرتے ہیں، بنیدل گار میں ان کی رہائش ہے، اس وقت زندہ حیات موجود ہیں. میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے 3 سال کا کورس ہے، کہ عالم کے لیے 3 سال کا کورس ہے. میں نے کہا کس چیز کا؟ کہ یہ دعوت کا کام سیکھیں. اور جو ہم دعوت کا کام کرتے ہیں یہ سکھانے کے لیے. میں نے کہا اس کو جاہل بنانے کے لیے؟ تو میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ جو مولوی ہوتا ہے عالم ہوتا ہے اس کی 3 سال میں تربیت کرتے ہیں, ذہن سازی کرتے ہیں, وہ بعد میں جب اس سے پوچھا جاتا ہے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو کہتا ہے میں جاہل ہوں, جھوٹ بولتا ہے. تو یہ عالم کو جاہل بنانے کا 3 سالہ کورس ہے, لیکن جاہل کو عالم بنانے کا کورس نہیں ہے. تو آپ بتائیں کہ دعوت کس چیز کی ہو رہی, کس چیز کی دعوت دی جا رہی؟ اللہ رب العزت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ, یہ بات جان لے کہ معبود برحق صرف اللہ ہے. لا الہ الا اللہ سے پہلے کس چیز کی بات کی ہے؟ علم کی بات کی. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ آپ یہ دعا کیا کریں, آپ یہ کہا کریں فقر رب زدنی علما, کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی جا رہی, لیکن یہاں پر علم سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے, بھگایا جا رہا ہے, منع کیا جا رہا ہے, روکا جا رہا ہے. اور اس مجلس میں بھی ساتھی موجود ہیں جو دعوت میں کام کرتے رہے, ان کے ساتھ چلتے رہے, ان سے پوچھیں کہ اگر کسی کے پاس کتاب موجود ہو حدیث کی یا مسائل, تو جماعت کا امیر ہے وہ اس کو کتاب پڑھنے سے روکتا ہے, منع کرتا ہے کتاب نہیں پڑھنی, علم حاصل کرنے سے روکا جاتا ہے. اور جو ان کا سب سے بڑا جاہل اور سب سے زیادہ باتونی, سب سے زیادہ گپے ہانکنے والا, وہ سب سے بڑا ان کا عالم ہوتا ہے. یہاں کوثر صاحب ہیں کویت میں, سارے مؤدب ہو کر ان کے سامنے بیٹھتے ہیں, پرلے درجے کا جاہل انسان ہے, کوئی اس کے پاس علم نہیں. صرف کیا ہے کہ عرصہ دراز سے وہ تبلیغ میں چل رہا ہے, لہذا وہ ان کے ہاں بڑا عالم ہے. اور جو پورے خلیج کا امیر ہے راشد حقان کویتی, وہ بھی جاہل آدمی, کوئی اس کو علم نہیں ہے کتاب و سنت کا, ساتھ تعین علم نہیں. پچھلے دنوں ہمارے ایک کویتی دوست کی اس کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اجلیبی شیوخ میں, جاہل ہے, کسی چیز کا علم نہیں, وہ پورے خلیج کی تبلیغی جماعت کا امیر ہے. تو یہ ان کا مختصر حدود 4 ہے. تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل کے ساتھ ان پر گفتگو کریں گے. ضرورت ہے کہ 2-3 گھنٹے ان پر جو ہے محنت کر کے ایک لمبا چوڑا ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے, تاکہ صحیح صورتحال لوگوں پر واضح ہو جائے. انشاءاللہ میرے پروگرام میں شامل ہے, میں یہاں آپ کے قریب آ چکا ہوں انشاءاللہ, تو یہ کریں گے اللہ کے فضل سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.